بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خدا، تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا رحمت للعالمین حبیبنا محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ انشاءاللہ خیریت عافیت سے ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ مشعل راہ ہے جو سرزمین قم سے ہر پیر کے دن آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پروگرام ایسا ہے جو آج کل صحیفہ مبارک سجادیہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتا ہے، اور اس میں دعاؤں کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، ان دعاؤں کا حضرت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے جنہیں اللہ کی بارگاہ میں پڑھا ہے یا کیا ہے۔ آج جیسا کہ آپ نے پچھلی بار بھی ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ ایک اہم دعا ہے، اور اس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، اور ہم اس سے روبرو ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، ہر انسان اس سے روبرو ہوتا ہے۔ ایک ایسا مسئلہ کبھی کبھی زندگی میں آتا ہے، ہم اور آپ خوب جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ کبھی زندگی میں نشیب ہے، کبھی فراز ہے، کبھی اتار ہے، کبھی چڑھاؤ ہے، کبھی مشکل ہے، کبھی آسانی ہے، کبھی رزق میں وسعت ہے، کبھی رزق میں تنگی ہے، روزی کم ہو جاتی ہے، کبھی روزی کی فراوانی ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ ہے، روزی جب تنگ ہو جاتی ہے اور رزق کم ہو جاتا ہے تو آدمی کا ریئیکشن کیا ہو، اس کا رد عمل کیا ہو، یہ بہت اہم ہے۔ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی جو یہ دعا ہے، 29ویں دعا، یہ اس وقت آپ فرماتے تھے اور اس وقت آپ کی زبان پر آتی تھی کہ جب رزق میں تنگی ہو جاتی تھی۔ کیا آپ اللہ سے کہتے تھے، کیا باتیں کرتے تھے، کن فقرات کا سہارا لے کر کے آپ آتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فاضل محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام، آپ کی خدمت میں بھی اور اسی طرح ناظرین کی خدمت میں بھی کی انشاءاللہ امام سید الصلاۃ والسلام کی ایک اور اہم دعا کے چند جملے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کی۔
بہت شکریہ۔ بہرحال ایک میں سمجھتا ہوں شبہ جو ذہنوں میں پایا جاتا ہے کبھی کبھی، اس کا بھی انشاءاللہ ازالہ ہو جائے گا اس دعا سے اور آپ کی توضیحات کے نتیجے میں، کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ ہم سے خوش ہے اور ہمارے نامۂ اعمال میں جب نیکیاں زیادہ ہیں تو رزق بڑھ جاتا ہے، ہمارا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، روزی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر کبھی گناہ ہمارے زیادہ ہو جاتے ہیں اور اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو رزق ہمارا کم ہو جاتا ہے، روزی میں کمی ہوتی ہے، کچھ اس طرح کا شبہ پایا جاتا ہے۔ یہ کس حد تک حقیقت سے قریب ہے اور کتنا دم ہے اس شبہ میں، ہے کہ نہیں ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیں، ایک یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر باقاعدہ اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
رزق کی تنگی پر دعا۔ رزق اللہ کی پے در پے بخشش اور ہمیشہ کی عطا کا نام ہے۔ خداوند متعال مختلف انداز میں اپنے بندوں کو نوازتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ رزق کسی دنیاوی چیز کی صورت میں ہو، جیسے کھانے پینے کی چیزیں، یا معنوی ہو، جیسے وہ رزق جس کا اللہ تعالیٰ نے شہداء راہ حق سے وعدہ کیا ہے۔ ممکن ہے رزق ظاہری ہو، جیسے گھر، گاڑی وغیرہ، یا باطنی ہو، جیسے عقل، فہم، شعور، علم اور ایمان وغیرہ۔ کبھی تو ایسا ہے کہ ہم اللہ سے معنوی رزق طلب کرتے ہیں، جیسے اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام، یعنی اے اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما، یا طاعت خداوندی کے بارے میں کہتے ہیں اللہم ارزقنی توفیق الطاعۃ، اے اللہ مجھے اطاعت کی توفیق عنایت فرما۔ اور چونکہ رزق پے در پے بخشش کا نام ہے اور ہر لمحہ اور ہر روز عنایت کے طلبگار ہیں، اس لیے اس کو روزی بھی کہتے ہیں۔ یہاں جس چیز کی طرف توجہ مبذول رکھنا ضروری ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت، کہ جن کے طفیل یہ ساری ظاہری اور باطنی، دنیاوی اور معنوی نعمات رزق کی صورت میں ہمیشہ ہمارے شامل حال ہیں۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
سوال یہ ہے کہ جب ہمارا رزق زیادہ ہے تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے؟ اور اگر ہمارا رزق اور ہماری روزی اگر کم ہو گئی ہے، ہمارا ہاتھ ذرا بند گیا ہے تھوڑا، اور ہماری جیب ذرا ڈھیلی ہو گئی ہے اور خالی ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ایسا کچھ ہے؟ یہ ایک سوال ہے اور اہم سوال ہے، میں پوچھوں گا اپنے محترم مہمان سے۔ ہماری گفتگو آج ہے 29ویں دعا صحیفہ مبارک سجادیہ کی، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر جو آئی ہے۔ کیا کس حد تک ہے اس شبہ میں دم کہ اگر اللہ ہم سے خوش ہے تو ہمارا رزق زیادہ ہے، ناراض ہے تو کم ہو جاتا ہے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شبہ، اگر رزق کا ایک بڑا مطلب لے کے چل رہے ہیں، ایک وسیع مطلب میں، تو یہ بات کسی حد تک قابل قبول ہے۔ لیکن رزق کا وہ وسیع مطلب کہ جہاں پر ہر اللہ کی نعمت کو رزق سمجھا جائے، نہ فقط جو ہے مادی نعمت کو، تو وہاں پر بہرحال اللہ کی طرف سے جو لطف ہوتا ہے، جتنا زیادہ انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنی اللہ کی طرف سے لطف ہوتا ہے۔ وہ رزق کیا ہے؟ وہ رزق جو ہے جیسے شعور کا رزق، عزت کا رزق، بہت سارے بڑے رزق ہیں کہ ہر ایک کو انسان اللہ نہیں دیتا۔ جیسے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام، حج کا رزق، کہ کبھی کبھی ہمارے ناظرین جو ہے شاید اس کی طرف توجہ نہ کرتے ہیں کہ رزق کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین یا شفاعت الحسین،
یہ سب رزق ہے۔
اگر یہ رزق سوال میں آپ کی، یہ رزق ہے کہ شاید یہ رزق آپ کے سوال میں نہیں ہے، اگر یہ رزق ہے تو آپ کی بات جو ہے کسی حد تک صحیح ہے کہ ہاں، جتنا زیادہ اللہ پسند کرتا ہے بندے کو، ایسے بڑے رزق انسان اللہ دیتا ہے، عزت کا رزق دیتا ہے، شعور کا رزق دیتا ہے۔
میری مراد رزق ہے یہاں پر اس سوال
میں، لیکن وہ رزق جو آپ کے ذہن میں، جو آپ کے سوال ہے کہ جو مادی رزق ہے، جن کو انسان
زندگی کے جو وسائل ہیں،
زندگی کا ایک اہم مسئلہ وہ بھی ہے، یعنی انکار نہیں کر سکتے کہ انسان کی زندگی کا اہم مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے میں وہ شبہ بالکل جو ہے، بلکہ اس کے برعکس کبھی، یعنی روایات سے اور قرآنی آیتوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ بلکہ اللہ جو ہے کبھی کبھی رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے۔ اذا مبتلاہ ربہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہان، کبھی کبھی انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ، یعنی وہی جو آپ نے کہا کہ کبھی کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب اس کا رزق تنگ ہوا تو اللہ نے اس کو کیا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ نہیں، بالکل
ایک طرح سے اہانت کی توہین،
اہانت کر دی اللہ نے، کیا ہوا، رزق ہمارا نہیں ہے،
رزق لے لیا،
ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مومن بندے ہیں، اللہ کے قریب بندے ہیں۔ در حقیقت ہم اس وقت اللہ کے قریب بندے ہوتے بھی نہیں، جو اللہ کے قریب بندے ہوتے اس راز کو کم سے کم ہم سمجھ رہے ہوتے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق کی تنگی بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان کے طور پر ہوتی ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کے مقام کو بلند کیا جا سکے، اور رزق کا دینا بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان کے طور پر ہوتا ہے۔ کہ البتہ رزق کے دینے والا امتحان، جس کو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان امتحان ہے، جبکہ شاید یہ کبھی کبھی سخت امتحان ہو جاتا ہے، چونکہ رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے تو انسان کو مثلا صبر کا امتحان دینا ہوتا ہے، سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ لیکن جب رزق زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی ذمہ داریاں انسان کے اوپر آ جاتی ہیں۔ اس امتحان کو انسان عام طور سے زیادہ پسند کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کے ذمہ داریوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے پسند کرتا ہے۔ مثلا ایک انسان کے پاس اگر اس سے اپنی ضرورتوں سے بڑھ کر اس کے پاس رزق آ گیا، یہ مادی رزق آ گیا ہے، تو یہ اس کا نہیں ہے، یہ کسی کا رزق اس کے پاس لا کے رکھ دیا گیا ہے۔
صحیح، اس کے ساتھ اس کی ذمہ داری بھی آپ
ذمہ داری ساتھ میں آ گئی۔ یہ امتحان سخت ہو جاتا ہے انسان کا، یہ امتحان انسان طلب کرے، سلیمان جیسا نبی ہو تو آ کے طلب کرے، پروردگارہ تو مجھے حکومت دے، تو مجھے دولت دے، تو مجھے یہ دے، طلب کرے انسان، مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بلند کرے، یعنی
اپنے آپ کو تیار کرے،
اپنے آپ کو تیار کرے کہ جب اتنا رزق میرے سامنے آ جائے گا تو میں کس تک پہنچاؤں گا، کیسے پہنچاؤں گا، اس کا حق کیسے ادا کروں گا،
کیسے خدمت کروں گا۔
طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھا انسان طلب کرے، یعنی انسان اللہ چاہتا ہے انسان بڑا بنے
جی،
تو بڑا بننے کے دو، بڑے بننے کے دو راستے ہیں، ایک جو ہے تکلیفوں میں ڈال کر انسان کو بڑا کرنا، خالص کرنا، محکم کرنا، مضبوط کرنا، چونکہ تکلیفیں جب تک نہیں آتی انسان مضبوط نہیں ہوتا، محکم نہیں ہوتا، خالص نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ انسان کو دے دیا جائے،
تو یہ کا پھول،
ہاں تو یہ دینا اگر اس لیے دینا ہے کہ اس دینے کے نتیجے میں انسان امتحان میں کامیاب ہوا، ذمہ داریوں کو ادا کیا، تو یہ دینا اس کے کمال کے لیے تھا اس کے۔ لیکن اگر دینا اس لیے ہو کہ اس دینے کے ذریعے سے انسان اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے، جیسے کمزور لوگ ہوتے ہیں، کہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن بالکل اس کے برعکس جملہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ سارے دروازے کھول دیتا ہے, لوگ مانگتے ہیں اللہ دے دیتا ہے, اللہ کی کوئی کمی بھی
نہیں ہے.
کچھ لوگ آگے کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا, پروردگارہ مجھے اسی دنیا میں دے دے, آخرت کی بات نہیں, صرف اسی دنیا میں دے دے, رزق دے دے. یا دوسری جگہ پہ قرآن نے کہا گیا کہ اللہ سے آگے مانگتے اللہ ان کے دے دیتا ہے, لیکن فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, ایک مرتبہ سب کچھ چھوٹ دے دیا, ان کو مہلت دے دی, رزق دیا, آزاد کر دیا, لیکن پھر ایک مرتبہ اللہ ایک بار بھی ان کو پکڑتا. یعنی کیوں اس لیے پکڑتا ہے کہ یہ سب کچھ دیا گیا تھا امتحان کے لیے, لیکن امتحان میں انسان مسلسل ناکام ہوتا چلا گیا. یعنی قارون کو قارون بنایا گیا تھا تاکہ اس کے ہاتھ سے ہزاروں لوگوں کا پیٹ بھرے, اس نے سب کچھ اپنے ہی خزانے کا حصہ سمجھ لیا, نتیجہ کیا ہوا, تباہی. تو یہ سوال, یہ شبہ جو عام طور سے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے جس کو دے گویا اللہ اسے زیادہ چاہ رہا ہوتا ہے, اور جس کو نہیں دے رہا ہے, جس پہ سختی ڈال رہا ہے اللہ اسے نہیں چاہتا. اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو انبیاء سب سے زیادہ اللہ انبیاء کو اللہ نہیں چاہتا, چونکہ انبیاء کو اللہ دیتا بھی تھا تو وہ کبھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. انبیاء کی زندگی سب سے زیادہ مشکلات کی زندگی تھی, اور خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو اتنی تکلیف اور اذیت نہیں ہوئی جتنا مجھے, جس قدر مجھے, یعنی انبیاء کی زندگی یوں سب سے زیادہ تکلیف میں ہے. پھر تمام انبیاء میں رسول اللہ فرماتے ہیں کسی بھی نبی کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی, ما اوزی تو اس طرح کا جملہ جی. کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں جتنا مجھے ہوئی. خوب اس کا مطلب کیا ہوا, یعنی اللہ نبی کو نہیں چاہتا,
مطلب یہ کہ معیار صحیح نہیں ہے,
معیار بالکل صحیح نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ اللہ دیتا بھی ہے کبھی امتحان کے لیے, اللہ چھینتا بھی ہے کبھی امتحان, دونوں صورتیں امتحان کے لیے ہوتی ہیں. اور ان دونوں صورتوں میں دینے کی صورت میں اگر انسان امتحان میں کامیابی سے گزر گیا تب بھی انسان اپنا مقام حاصل کرتا جاتا ہے, بلند ہوتا چلا جاتا ہے. چھننے کی صورت میں بھی انسان صبر کا امتحان کامیابی سے دے کے چلا گیا, عزت کا امتحان کامیابی سے دے کے چلا گیا, اپنے آپ کو اس نے ذلیل نہیں ہونے دیا, تو چھننے کی صورت میں بھی انسان کا مقام بلند ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آیا جناب ابو ذر سلام اللہ علیہ امام حسن السلام کے پاس, روایت میں جملہ آیا کہا کہ میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ اللہ مجھ سے چھینے, میرے پاس کچھ نہ ہو,
میرے پاس کچھ نہ ہو,
کچھ نہ ہو, چونکہ یہ بھی معیار نہیں ہے. امام حسن السلام نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ مجھ سے چھینے یا اللہ مجھے دے, میں اس بات پر چاہتا ہوں کہ اللہ کی جو مرضی ہو وہ میرے ساتھ کرے,
میری کوئی چاہت نہیں,
میری اپنی چاہت نہیں, وہ اگر مجھے دے کر امتحان لینا چاہے تو میں اس کے لیے بھی راضی ہوں, وہ اگر مجھ سے لے کر امتحان لینا چاہے تو میں اس کے لیے بھی راضی ہوں. اصل
مطلب یہ کہ تو مادی وسائل میں یا جو مادی امکانات ہیں زندگی کے, فیسلٹیز زندگی کی ہوتی ہیں, اس میں قطعاً یہ جو کرائٹیریا ہے, یہ معیار ہے, یہ بالکل
صحیح نہیں ہے جی,
یہ بالکل صحیح نہیں ہے. لیکن کچھ ایسا رزق ہے کہ جب
کچھ ایسا
بڑا رزق ہے, مانوی رزق, کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے تبھی دیتا,
تو وہ عطا کرتا ہے. جیسے
تبھی دیتا
یہ رزق, بڑے رزق ہیں, مانوی رزق,
مانوی رزق ہیں, بہت سے رزق ایسے
حج کے طور پر ہے, زیارت کے طور پر ہے, معرفت کے طور پر, معرفت کا رزق, عرفان, اللہم ارزقنا عرفان الحرمہ, معرفت کا رزق کس کو ملے گا؟ ہر ایک کو نہیں ملے گا,
جس سے اللہ خوش ہوگا اسے ملے گا. یہ وہ رزق ہیں, خاص رزق. کچھ دیر کے لیے یہاں پر رکتے ہیں مولانا جون صاحب, انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین میں شکر گزار ہوں آپ ساتھ دے رہے ہیں, کہیں جائیے گا نہیں, ایک بریک کے بعد آتے ہیں.
یا قاضی الحاجہ, یا قاضی الحاجہ, یا قاضی الحاجہ, يا قاضي الحاجات, 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 يا قاضي
جی. ناظرین urdu@sahar.tv.ir یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے, کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے ہماری باتوں کو سن کر کے تو ہم تک ضرور پہنچائیں. میں یہاں پر ایک ذکر کر دوں, سوال کبھی کبھی آتے ہیں ہمارے پاس, لیکن وہ اس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ان کو اس پروگرام میں اٹھایا جائے, کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ وہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے حوالے سے ہوتا ہے. اور جو سوال کبھی کبھی آتے ہیں وہ اس کا تعلق ان دعاؤں سے نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی الگ سے سوالات آتے ہیں. ایک سوال جیسے آیا تھا، ہماری گفتگو تھی اب سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 2-3 ہفتے پہلے، وہ ان افراد کے لیے تھی اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی جو سرحدوں کے محافظ ہیں. اس کے ضمن میں ایک سوال آیا تھا وہ جہاد کے سلسلے میں. یہ جہاد کا جو موضوع ہے یہ خود ایک بڑا موضوع ہے اور اس پر ایک مستقل گفتگو کی ضرورت ہے، اس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اس کے حوالے سے کچھ بات کریں، خاص طور پر جب ہماری دعا ہے اور جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ کوئی ایسی دعا ہوتی ہے جس کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، تو پھر اچھا نہیں لگتا کہ بیچ میں کچھ ایسا بریکٹ کھولا جائے کہ جس کا تعلق ہمارے موضوع سے نہ ہو. بہرحال میں شکر گزار ہوں آپ ناظرین کا کہ آپ ہم تک اپنی باتوں کو پہنچاتے ہیں، سوالوں کو بھیجتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب کسی اور مناسب موقع پر دیا جائے. آپ سے بھی ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ سوالات وہ بھیجیں جو ہمارے موضوع سے مربوط ہوتے ہیں. دعا کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو ہم اس کا یقیناً جواب دینے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر میں بتا دوں آپ کو، urdu@sehr.tv.ir ہم آپ کے منتظر ہیں. جی، مجھے یاد آ رہا ہے پچھلی بار آپ نے ایک بات کہی تھی ترجمے کے حوالے سے، کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتے تھے، ایک مطلب ایک نقطہ.
جی ہاں، شروع میں عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ آپ کا سوال چونکہ اتنا اہم تھا اس لیے وہ بات شروع ہو گئی. ایک واقعہ پیش آیا خود اپنے ساتھ، ہم ایک مدت افریقہ کے ایک ملک میں تھے، وہاں پر ایک ریڈیو چینل تھا ایک شہر کے لیے محدود حد تک، وہاں پر صرف صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا ترجمہ فرینچ لینگویج میں، چونکہ وہاں فرانسیسی کالونی تھی، وہاں پر صرف فرینچ لینگویج میں ان دعاؤں کا ترجمہ پیش کرتے تھے. وہاں پہ جب میں حاضر ہوا، لوگ لے گئے وہاں پر جو اسٹیشن تھا ریڈیو کا، بتایا کہ صرف ان دعاؤں کا ترجمہ سن کر کئی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں.
اللہ،
حتیٰ اگر اسی ریڈیو اسٹیشن پہ کام کر رہے دکھایا، یعنی دعاؤں کی اتنی تاثیر ہوئی، یعنی کرسچن پاپولیشن وہاں پر میجارٹی کرسچن کی ہے، وہ دعائیں سنتے تھے اپنے ریڈیو پر امام سید سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا، نہ بغیر کوئی شرح کوئی تفسیر کے، بغیر فقط ترجمہ سنتے تھے. اور یہ سن کر حیرت میں پڑ گئے کہ مثلا اس طریقے سے اللہ سے بات کی جا سکتی، چونکہ بہرحال کرسچینٹی میں بھی ایک دعا کا تصور ہے لیکن بہت ہی وہی محدود، کہ جو عام طور سے ہمارے ذہن میں بھی دعا کے جب لفظ آتا ہے تو فوراً کیا آتا ہے، یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کچھ مصیبت پیش کر دینا، کچھ مانگ لینا، کچھ رزق مانگ لینا، وہ بھی مادی رزق مانگ لینا، کچھ تھوڑی بہت چیزیں مانگ لینا، یا مثلا اس سے آگے بڑھ کر تھوڑا کچھ ثواب مانگ لینا یا جنت مانگ لینا. لیکن آ کر جب امام سید سجاد علیہ السلام کی دعائیں پڑھتے ہیں، ایسی معرفت کے ایسے جملے اور ایسا کلام جب سامنے آتا ہے تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ اس طرح سے اللہ سے بات کی جا رہی ہے، اس طرح سے دعا کی جا رہی ہے. تو وہ برادر عزیز مجھے دکھا رہے تھے مثلا فلاں شخص یہ فرد جو ہے اس دعا سے متاثر ہو کر مثلا آ کر یہاں پہ کام کر رہا ہے، مذہب اپنا تبدیل کر دیا.
یعنی عام طور پہ جو اللہ کا تصور ذہنوں میں ہوتا ہے بالکل ایسا جیسے ایک آدمی ہے جس کا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، آپ چلے جائیں اس سے لے رہے ہیں، آپ سے تقاضا کریں وہ آپ کو دے دے گا، آپ اسے تقاضا کریں.
جب وہ پورا نہیں ہوتا کہتے میری دعا پوری نہیں ہوئی،
دعا پوری نہیں.
جبکہ ان کے جواب میں یہ کہا عرض کیا جاتا ہے کہ دعا یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان دعا کرے اور پورا نہ ہو، چونکہ دعا کے پورا دعا کی قبولیت کہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی منزل ہے کہ یہی انسان کو اللہ سے بات کرنے کی توفیق مل گئی. یعنی سب سے بڑی دعا کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ نے اللہ سے بات کی، اللہ نے موقع دیا، اللہ سے آگے بات کر لی. باقی جو چیزیں وہ تو بات کی منزل ہے کہ کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملہ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آگے کچھ مانگتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں، جیسے اس وہ میری طرف رخ کرتا ہے میں اپنی چاہت بھول جاتا ہوں، اپنی دعا کو بھول جاتا ہوں. دعا نہیں بھول جاتے، چونکہ دعا اتنی معمولی وہ چاہت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف رخ کرنے کے بعد اس انسان کو یاد نہیں رہ جاتا. خوب یہ دعا کا بلند مقام ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں جو یہاں ٹیلی ویژن پہ اچھے پروگرام دیتے ہیں، عرض کر رہے تھے کہ یہاں پہ ہمارے ایک بہت ہی عزیز فرد گزرے ہیں، خدا ان کے اوپر رحمت نازل کرے، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، جناب آغا مجتبی موسوی لاری، متعدد زبانوں میں ان کی کتاب ترجمہ ہو گئی بھی ہے، بڑے عالم تھے اور انتقال ہو گئے چند سال پہلے. انہوں نے صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ کر کے ویٹیکن بھیجا.
اچھا،
اور وہاں سے اس کا جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ اتنی عظیم دعا کا خزانہ موجود تھا اور ہمیں معلوم نہیں تھا،
پتہ نہیں تھا ابھی تک،
ہمیں پتہ نہیں تھا. اور میں نے اس کتاب کو، یعنی امام سجاد کی دعاؤں کو، اس کتاب کو اپنے اس لائبریری ویٹیکن کی لائبریری میں بہت ہی سب سے خاص جگہ پہ لے جا کے رکھا ہے. یعنی اس طرح سے یہ تشکر ادا کیا. یعنی واقعاً ہم محروم ہیں، یعنی پوری دنیا محروم ہے، سب محروم ہیں، سب کے ساتھ ساتھ ہم بھی محروم ہیں کہ اتنا عظیم خزانہ دعاؤں کا ہمارے پاس موجود ہے لیکن واقعاً اس سے ہم اس قدر استفادہ نہیں کر پاتے. اور شکر گزار ہیں ان برادران کے کہ جنہوں نے اس طرح کا پروگرام یہاں پر شروع کیا ہے. کسی حد تک بہرحال حق تو نہیں ادا ہوتا امام سید سجاد کی دعاؤں کا, لیکن اس حد تک کہ آ کر امام کی بارگاہ میں
تعارف پیش ہو جاتا ہے,
ایک تعارف پیش اور پڑھیں انشاءاللہ اس میں اور آگے بڑھ سکتے
ہیں. الحمدللہ, بہرحال ایک توفیق ہے اور اس توفیق پر بھی خدا کا شکر ہے. آتے ہیں دعا کی طرف.
جی ہاں,
امام نے کیا دعا کی ہے جب رزق تنگ ہوا؟
ہاں, یہ رزق کی دعا ہے. میں شاید ایک ہی دو جملہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں, اس کے بعد والے جملے انشاءاللہ بعد کے پروگرام میں. کہ امام نے شروع یہاں سے کیا بہت ہی خوبصورت انداز سے, کہ ایک طرح سے اس کا اشارہ پہلے ہوا بھی کہ امام فرماتے ہیں اللہم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن. جو کلمہ امام نے رزق کے لیے استعمال کیا وہ ابتلا کا ہے, یعنی آزمائش, یعنی امتحان. پروردگارہ تو امتحان لیتا ہے. رزق کے مسئلے میں انسان کا بہت ہی امتحان ہوتا ہے. رزق کے مسئلے میں جو امتحان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مشکل کہاں ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے یہ کہ انسان میں سوء ظن پیدا ہو جاتا ہے, بدگمانی, تھوڑا رزق تنگ ہوا, تھوڑا سا مشکل ہوئی. وہی جو قرآن کی آیت کہتے ہیں امل انسان اذا مبتلاہ رب و اکرم ہو و نام ہو فیقول رب اکرم نے وام اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزق فیقول رب
اہان.
یہی جو ہے وہ سوء ظن کا نتیجہ ہے کہ رزق تنگ ہو اور انسان کیا کہے؟ انسان کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا, اللہ نے مجھے رسوا کر دیا, اللہ نے میری توہین کر دی, اللہ نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ کے ہم بندے ہیں, اللہ کا سجدہ کرتے ہیں اور رزق نہیں ہے, رزق ہمارا تنگ ہو گیا ہے. یہ امتحان ہے کہ رزق کی تنگی کے وقت میں اے میرے اللہ تو نے بدگمانی کے ذریعے سے, سوء ظن کے ذریعے سے ہمارا امتحان ہے. کہ ہم سوء ظن میں مبتلا تو نہیں ہو گئے ہیں؟ کہیں یہ رزق کی تنگی اس لیے تو نہیں تھی کہ تمہارے ہمارے مقام کو بلند کیا گیا, ورنہ اللہ تو دے دیتا رزق. کس کو اللہ نے رزق نہیں دیا, کس کو کتنا زیادہ رزق دے دیا. وفی آجالنا بطول العمل, البتہ دو چیز ایک ساتھ چل رہی ہے, چونکہ رزق کا ایک بہت گہرا تعلق انسان کی زندگی سے ہے, لہذا امام نے دو چیزیں ایک ساتھ بیان کی کہ رزق کے مسئلے میں اللہ میرا امتحان لیتا ہے سوء ظن کے ذریعے سے, سوء ظن پیدا ہوتا ہے. اور عمر کے زندگی, عمر جو ہماری ہے, اس عمر کی مدت کے بارے میں جو اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے وہ لمبی آرزوؤں کے ذریعے سے, لمبی لمبی آرزوئیں انسان کرنا شروع کرتا ہے. اور پھر دونوں کے امام نے فرمایا حتی التمسنا ارزاق کا من عند المرزوقین. یہ سوء ظن کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان جب سوء ظن جب پیدا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تو کیا کرتا ہے؟ پھر جا کر رازق کے بجائے مرزوق سے اپنا رزق طلب کرنا شروع کرتا ہے. یہ جو پچھلی دعا میں بھی بہت اہم نقطہ اور یہ بار بار عرض کیا جا رہا ہے کہ ان ساری دعاؤں کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے توحید.
وہ توحید.
یہاں پہ کیا فرمایا امام نے؟ انسان پہلے سوئے زن پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے,
تو بدگمان ہو جاتا ہے اللہ کے سلسلے میں.
ہاں, اللہ کیا کر رہا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بجائے یہ کہ رازق سے رزق طلب کرے انسان کدھر چلا جاتا ہے, مرزوق سے رزق طلب کرنا, یعنی جو خود رزق کا محتاج ہے, جس کو خود رزق دیا جا رہا ہے, جو خود رزق کا طلبگار ہے, اس کو کہتے ہیں مرزوق.
یعنی حوصلہ ہار جاتا ہے ایک جگہ انسان.
ہاں, حوصلہ ہار جاتا ہے
اور اس کے بعد
التماس کرتا ہے حتی التمسنا ارزاق کا, اللہ سے حتی کہ اے میرے اللہ تیرے رزق کو, رزق تیرا ہے, جو رزق فقط اللہ کا ہے, تیرے رزق کو میں کس سے جا کے طلب کرتا ہوں؟ تیرے رزق کو تجھ سے طلب کر کے نہیں بلکہ
کسی اور
جا کر مرزوق سے طلب کرتا ہوں. مثلا آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہو, میں آپ سے طلب کرنے کے بجائے کس سے جا کے طلب کروں؟ اس سے جا کے طلب کروں جس کو آپ نے تھوڑا سا دے دیا ہے. یہ بہت ہی عجیب مرحلہ, یہ امتحان کی درخت وہی ناکامی ہوتی ہے. وہ تمعنا بعمالنا فی اعمال المعمرین, اور اپنی لمبی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم لمبی لمبی عمر چاہنا شروع کرتے ہیں. لمبی عمر چاہنا یہ عیب نہیں, جو عمر ایک نعمت ہے اللہ کی دی, ایک بڑی نعمتوں میں سے کیا انسان کی یہ زندگی, جو انسان زندگی, چونکہ اس زندگی کے ذریعے سے, اس عمر کے ذریعے سے انسان کوئی خلیل خدا بنتا ہے, کوئی کلیم خدا بنتا ہے, کوئی روح اللہ بنتا ہے, انبیاء کے, یہ عمر کے ذریعے سے زندگی ہو تو انسان یہ سارے مراحل کو طے کرتا ہے.
تو یہ ہے ایک کیفیت انسان کی جو کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے, کچھ دیکھتا ہے اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ آیا ہے, رزق کم ہو رہا ہے, روزی کم ہو رہی ہے, تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے, یہاں پر حوصلہ ہار جاتا ہے, چلا جاتا ہے اس کے بندوں کی طرف. اور کبھی کبھی یہ دیکھتا ہے کہ بھائی ابھی تو میری یہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں, سختی ہے زندگی میں, تو مجھے اتنی آگے زندگی دے دے کہ میری ساری وہ آرزوئیں پوری ہو جائیں جو لمبی لمبی آرزو ہیں. یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے اندر کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے, اور امام نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے. کچھ دیر کے لیے یہاں پر رکتے ہیں ناظرین, پھر آتے ہیں آپ کے پاس.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
ناظرین یہ مشعل راہ ہے اور ہماری گفتگو جیسا کہ ہم نے عرض کیا اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی 29ویں دعا ہے جو اس وقت آپ فرمایا کرتے تھے اور اس وقت پڑھا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ان الفاظ کو لے کر کے حاضر ہوتے تھے جب آپ کے رزق میں اور روزی میں تنگی ہوتی تھی. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب.
جی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بھی جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ بھی گویا ایک طرح سے ہم جیسے انسانوں کے لیے تعلیم بھی ہے کہ امام کی جو یہ رزق کی تنگی جو ہے ایک تو یہ کہ فقط مادی رزق نہیں, امام جو ہے بڑا رزق بھی چاہتا ہے امام کے سامنے اللہ کی طرف سے ہر رزق ہے, لیکن اگر مادی رزق کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو امام زین العابدین السلام کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کا رزق پورا ہو رہا تھا, بہت سارے لوگوں کو جا کر دے رہے تھے, لیکن بہرحال امام ہے اور امت کے مسائل کو جانتا ہے, انسان کے مسائل کو, اور یہ جانتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے رزق کی تنگی ہوتی ہے, مشکلات پیدا ہوتے ہیں, تو ایسے وقت میں انسان کیا کرے, اس کا راہ حل کیا, چونکہ بہرحال رزق یہی مادی رزق انسان کی زندگی کی ایک بڑی حقیقت ہے اور اس کے حقیقت ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انسان کو رزق چاہیے ہے, انسان کو عزت سے زندگی جینا ہے, انسان کو اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا, ایک بنیادی ضرورت انسان کی رزق کے طور پر, مادی رزق کے طور پر انسان کی بہت ہی بنیادی ضرورت پوری ہوتی ہے. کہ البتہ اگر ہم آج کی دنیا کو اٹھا کے دیکھیں تو آج کی دنیا کے سامنے اصلی ترین مقصد جو ہے وہ یہی رہ گیا ہے, یعنی سارے انسانی بلند مقاصد کو چھوڑ کر انسان نے صرف ایک چیز کو اپنا مقصد بنایا کہ کتنا زیادہ جو ہے مادی رزق اس کا بڑھتا چلا جائے اور جمع کرتا چلا جائے.
دنیا میں جو بھاگ دوڑ جتنی ہو رہی ہے یعنی اس کا تقریباً 90, 95, 96, 97, 98%
یعنی حتی متدینین پر بھی جو ہے جو دینی آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگ اس کا بھی ان کے اوپر اثر ہوا ہے. جب دنیا یہ میٹیریل دنیا آگے بڑھی ہے اور اس نے آ کر ساری چیز کا مرکز جو ہے وہ اقتصاد کو بنا دیا, اکنامی سب کچھ ہے, یہ پوری دنیا کے جب مرکز بن گیا تو اس کے اثرات حتیٰ دیداروں پر بھی پڑا ہے اور غیر دینوں پر تو اس کے اثرات پڑنا ہی چاہیے. خوب ایک اعتبار سے دنیا کی ایک حقیقت بھی ہے, ایک زندگی کی ضرورت بھی ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ مثلا ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتے انسان کو رزق سے انسان درکنار ہو جائے, رزق انسان لاپرواہ ہو جائے انسان, اور اسلام بھی یہ نہیں چاہتا, اسلام بھی تاکید کرتا ہے, اسلام اس کو جہاد قرار دیتا ہے اگر انسان اپنی عزت کے لیے, اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسب حلال کر رہا ہو, محنت کر رہا ہو, کوشش کر رہا ہو, تو انسان اسلام کی نگاہ میں وہ جہاد کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اس کو جہاد کہا گیا. رسول اللہ نے آ کر اس شخص کے ہاتھ کو چوما جو آ کر محنت کر رہا تھا, سعد انصاری نام کا صحابی, کہ جب رسول اللہ سے ملنے کے لیے آیا, جب رسول اللہ جنگ سے واپس پلٹے بہت سارے لوگ آئے ملنے کے لیے, اور جب اس نے ہاتھ ملا دیکھا اس کا ہاتھ بہت ہی سخت ہاتھ تھا اور بہت ہی کھردرا سا ہاتھ تھا, تو رسول اللہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا, پکڑ کے کہا تمہارا ہاتھ بہت سخت ہے, اس نے کہا کہ ہاں میں اپنے ہاتھ سے زمین میں کھدائی کرتا ہوں, سینچائی کرتا ہوں, کام کرتا ہوں, محنت کرتا ہوں. وہاں پر رسول اللہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر روایت کے جملہ فقبل یدی, رسول اللہ نے اس کے ہاتھ کو چوما اور چوم کے فرمایا کہ ہاذ یدن واللہ ہاذ یدن لا تمسہ النار, خدا کی قسم یہ وہ ہاتھ ہے جس کو آگ نہیں چھو پائے گی, آتش جہنم اس ہاتھ کو نہیں چھوئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کچھ انسانوں کی, چاہے اس کے اپنے گھر کے لوگ ہوں, کچھ انسانوں کی ضرورتوں اور عزت کی حفاظت کے لیے آ کر محنت کر رہا ہے. خوب اسلام کی نگاہ میں یہ محترم چیز ہے. تو مسئلہ یہ کہ کیا کرے انسان, ایک طرف سے کہا کہ رزق کے پیچھے نہیں بھاگے انسان, دوسری طرف سے کہ یہ ضروری چیز ہے, دونوں کے درمیان میں راہ حل کیا ہے؟ راہ حل یہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے, لیکن کوشش کرنے کے بعد اگر یہ دیکھے کہ واقعاً اس کا رزق تنگ ہے, تو اس تنگی کے نتیجے میں انسان جا کر مرزوقین کا ہاتھ دیکھنا نہ شروع,
یعنی حوصلہ نہ ہارے, مایوس نہ ہو اور پھر ادھر ادھر ہاتھ پیر نہ ماننے لگے,
غیر ضروری اور ناجائز راستوں کو اپناتے ہوئے چونکہ جو جائز راستہ ہے انسان کی اپنی پوری کوشش کرنا، اللہ نے انسان کو شعور دیا، اللہ نے انسان کو عقل دی، اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے انسان کو موقع دیا ہے، اور اللہ نے کہا بھی ہے، دین نے کہا بھی ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں کو اچھے طریقے سے پورا کرے باقاعدہ طور پر. کہا کہ خمس نکالنا ہے تو کب نکالے؟ یعنی انسان اپنی ساری ضرورتوں کو سال بھر اچھے طریقے سے پورا، اگر اس کی ضرورت گاڑی ہو تو گاڑی بھی ہو، اس کی ضرورت خادم ہو تو خادم بھی ہو، ان ساری ضرورتوں کے پورا کرنے کے بعد جو بچ رہا ہے اس بچے ہوئے کو بھی پورا نہیں دینا کہا، بلکہ کہا اس میں سے ایک پانچواں حصہ دے دیا جائے. یعنی اسلام کی نگاہ میں یہ اہم ہے. اسلام چاہتا لوگوں کے پاس اتنا ہو کہ وہ دیں، خمس دیں، زکوٰۃ دیں، جس کے ذریعے ضرورتیں، یعنی لینے والے نہ ہوں بلکہ دینے والے ہوں. خوب اسلام کی یہ تعلیمات کا حصہ ہے.
صحیح.
لیکن خوب ایسا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک وقت تو ایسا انسان تنگی عرض سے دوچار ہو رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو وہاں پہ انسان کیا کرے، راہ حل اس کا کیا ہے؟
یہ ایک سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم سوال ہے. اجازت دیں کیونکہ میں سونا چاہوں گا ذرا تھوڑا مزید تفصیل سے آپ اس کا جواب دیں. مختصر جواب یہاں پہ دیا جا سکتا ہے لیکن میں قانے نہیں ہوں گا، ناظرین بھی انشاءاللہ قانے نہیں ہوں گے.
انشاءاللہ
میں سننا چاہتا ہوں تھوڑا تفصیل سے، کیونکہ پریکٹیکلی ہم آ کے دیکھتے ہیں اس مسئلے کو تھوڑا سا، چونکہ ایک بنیادی مسئلہ بھی ہے، رزق کا مسئلہ ہر انسان کی زندگی کے لیے، اس کو کیسے حل کیا جائے.
جی
یہاں پر اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ گفتگو یہ اگلے ہفتے جاری رہے گی اگلے پروگرام میں، اور وہاں پر ہم آپ سے یہ جواب طلب کریں گے. شکر گزار ہوں مولانا اختر عباس جون صاحب آپ کا. ناظرین میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ نے بھی ہمارا ساتھ دیا اس پروگرام میں، ہماری گفتگو کو سنا. وقت میں سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. بشریت کی سب سے بڑی آرزو لیکن ایک چھوٹی سی دعا، اللہم عجل لولیک الفرج، التماس دعا.